أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ألف لام ميم را یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں اور جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ سب برحق ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو، پھر اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر چیز ایک طے شدہ وقت تک کے لیے چلی جا رہی ہے، وہی تو ہے جو ہر معاملے کو انجام تک پہنچاتا ہے، نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات پر یقین رکھو، وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین کے اندر پہاڑ اور نہریں بہا دیں اور جما دیں، اور ہر قسم کے پھلوں سے اس نے دو دو طرح کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی تو ہے جو دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور زمین کے اندر قریب قریب کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، جن میں سے بعض دو تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والا، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض پھلوں کو ہم بعض دوسرے پھلوں پر کھانے میں ترجیح دیتے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، اور اگر آپ کو تعجب ہو تو اس سے زیادہ تعجب ان لوگوں کی بات پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں کے اندر طوق ہیں، اور یہی جہنم والے ہیں، اور یہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے آج کی مجلس میں تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الرعد کی ابتدائی پانچ آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور جس سے اس رمضان المبارک کے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق سنانے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اور رمضان المبارک کے انوار سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو تھامنے کی، اسے تلاوت کرنے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے عشر اخیرہ میں معتکفین کے لیے درس قرآن کا یہ سلسلہ بہت قدیم ہے، اور میرے بزرگ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے یہ بات بتائی کہ سب سے پہلے درس قرآن دینے والے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ تھے، کہ جو اعتکاف کے زمانے میں عشر اخیرہ میں نماز فجر کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں اور اس مسجد میں یہ سلسلہ قدیم ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا شمس الحق صاحب قدس اللہ سرہ جو یہاں کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، وہ درس قرآن دیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، مگر جب ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو خود انہوں نے مجھے بلا کر مجھے حکم دیا کہ میری طبیعت اب ناساز ہے اور تم یہ سلسلہ اب جاری کرو۔ چنانچہ ان کے حکم پر اور اپنے اکابر کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور ہر سال اس حاضری کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اس بہانے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سننے سنانے کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جو بڑا مبارک وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت، یہ بڑا مبارک وقت ہے، اور اس مبارک وقت کو اگر قرآن کریم میں لگایا جائے تو یہ افضل ترین عمل ہے. قرآن مجید میں خود فرمایا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں ملائکہ لیل, ملائکہ النہار سب حاضر ہوتے ہیں. جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں وہ بھی سارے کے سارے فرشتے فجر کی نماز کے اندر اور فجر کی نماز کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں جمع ہوتے ہیں. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آدمی اس مبارک وقت میں سونے سے بچ جاتا ہے, کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر اور سورج نکلنے تک کا جو درمیان کا وقت ہے اس میں عام طور سے لوگ سو جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے اور ہمارے جتنے اکابر ہیں شروع سے آخر تک سب کے سب اس وقت میں کا اہتمام کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ وقت ضائع نہ ہو اور ہم اس کو سونے میں خرچ نہ کریں, اور اگر سونا بھی ہو تو سورج نکلنے کے بعد پھر وہ سویا کرتے تھے, چاہے ظہر تک سو جائے انسان اگر فارغ ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبح تمتنع الرزق, کہ یہ جو صبح کے وقت میں سونا ہے یعنی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو درمیان کا وقت ہے اس میں سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو رزق عام ہے, جو مال و دولت ہے وہ بھی رزق ہے, اولاد ہے وہ بھی رزق ہے, علم ہے وہ بھی رزق ہے. تو اگر آدمی اس وقت میں سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور جو رزق ملنے والا تھا اس میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس درس قرآن کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم سونے سے بچ جاتے ہیں اور یہ وقت ہمارا اس قرآن مجید میں صرف ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ قرآن مجید کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے دل کے تالے کھولنے چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کے مضامین میں غور و فکر کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ تالوں کو کھولنا چاہیے اور قرآن مجید کے مضامین کو پڑھنا چاہیے اور تلاوت علیحدہ کرنی چاہیے, اور جو قرآن مجید میں غور و فکر ہے ترجمہ تفسیر وہ علیحدہ وقت میں پڑھنا چاہیے. تو یہ قرآن مجید میں لگنا بڑی نعمت ہے. اور قرآن مجید کی سورۃ الفرقان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور شکایت یہ ہوگی کہ اے پروردگار ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید چھوڑ دیا تھا. اس لیے قرآن مجید پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عشر اخیرہ میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. پچھلے دو سالوں میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی توفیق ہوئی تھی. 1438 ہجری کا جو رمضان تھا اس میں سورہ یوسف شروع کی تھی, اور تقریباً آدھی سورہ یوسف ہو گئی تھی, اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلا سال پھر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی بات جو حضرت نے تفسیر معارف القرآن میں لکھی ہے کہ قرآن مجید ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ اپنی زندگی قرآن میں ختم کرنا مقصود ہے. قرآن مجید ختم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی ہمیں قرآن میں ختم کرنی ہے. تو بہرحال 1438 میں آدھا سپارہ ہو گیا. خیال یہ تھا کہ اگر زندگی ہوئی تو اگلا پڑھ لیں گے، نہیں تو اسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور پچھلے سال سورہ یوسف کا باقی حصہ ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، تو خیال ہوا کہ سورہ یوسف سے آگے سورۃ الرعد ہے، اور ترتیب سے قرآن مجید پڑھنا یہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے سورۃ الرعد آج میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے آج کی مجلس میں پڑھی ہیں۔ اور یہ سورۃ الرعد بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ حرف ہیں جن کو ملا کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، مقطع کاٹ کاٹ کے، قطع کر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم را، الف کو علیحدہ پڑھا، لام کو علیحدہ پڑھا، میم کو علیحدہ پڑھا، کاف ہا عین صاد توسین اور الف لام میم، تو یہ وہ حروف ہیں جو کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ان کا کیا مطلب ہے، الف لام میم کا کیا مطلب ہے، الف لام میم را کا کیا مطلب ہے، تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کی بہت تفسیر بیان کی ہے، اور احادیث کا جتنا ذخیرہ ہے وہ سارا کا سارا قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے، اور وہ جناب انہوں نے قرآن مجید کی بہت تفسیر نقل کی ہے، اور بھی صحابہ عبید ابن کعب اور سعید ابن جبیر اور دوسرے صحابہ اور تابعین انہوں نے تفاسیر نقل کی ہیں، لیکن سب کا اس کے بعد اتفاق ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ویسے آپ ریسرچ کر کے ٹامک ٹوئیاں مار لیں کہ الف لام میم را کا مطلب ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، اور را سے مراد قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، تو ٹھیک ہے، آپ سوچتے رہے بیٹھے ہوئے، خوش ہوتے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہو سکتا ہے غلط ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے جتنے ہمارے مفسرین ہیں تو وہ سب یہ کہتے ہیں ان الفاظ کو لکھنے کے بعد کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ اکثر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ الف لام میم را کے نیچے الف لام میم را لکھ دیتے ہیں، اور اسی سے ایک بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں تو بھی ثواب ہے، اور اگر بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کا ہمیں کچھ مطلب معلوم نہیں، الف لام میم را کا ہمیں کچھ مطلب معلوم نہیں، لیکن الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر کم از کم 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں، را کے اوپر 10 نیکیاں تو طے ہی طے ہیں، اس میں تو کوئی کمی کا سوال ہی نہیں انشاءاللہ۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے فضل سے ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید سمجھ کر پڑھا جائے تو بھی ثواب ہے، اور بغیر سمجھ کر پڑھا جائے تو بھی ثواب ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیل بھی قدس اللہ سرہ، جو شیخ الحدیث تھے، علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ خمیرہ گاؤ زبان حکیم کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا، اور جاہل کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا۔ حکیم کو پتا ہے کہ اس خمیرہ گاؤ زبان کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اسے بھی فائدہ ہوگا، اور ایک جاہل ہے اس کو کچھ پتا نہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان میں کیا اجزاء ہیں، اسے بھی فائدہ، وٹامن کی گولی ڈاکٹر کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا، اور عام آدمی کھائے گا اسے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو وٹامن کی گولی ہے، اور اس کا ترجمہ سمجھنا یا اس کے جو اجزاء ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ الف لام میم را اور یہ حروف مقطعات ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود عبادت ہے، اگرچہ آپ کو ان کے حروف کا یا ان کے الفاظ کے معنی کا پتہ نہ ہو. یہ تو وہ وٹامن کی گولیاں، وہ خمیرہ ہے، آپ کھاتے رہیں، اندر روح کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی رہے گی. اور عجیب بات یہ کہ جسمانی غذا زیادہ کھائی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان ہی نقصان دیتی ہے، بلکہ جسمانی غذا جتنی کم کھائیں گے اتنی مفید ہوگی. لیکن روحانی غذا کا معاملہ عجیب ہے کہ اگر روحانی غذا قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، یہ دو شرطیں، الٹا وہ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے. روحانی غذا اگر قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اسے آپ استعمال کریں گے، آپ کی روح کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. روحانی طاقت، روحانی قوت اور آپ کے روحانی انوار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو الف لام میم را کا اگر ہمیں ترجمہ معلوم نہ بھی ہو تو بھی اس کے پڑھنے سے الحمدللہ ہمیں انوار و برکات مل رہے ہیں. تو اس سورت کی ابتدا میں ہے الف لام میم را، پھر آگے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں. قرآن مجید کو کتاب کہا گیا اس لیے کہ یہ لکھی جاتی ہے اور محفوظ کی جاتی ہے، اور یہ قرآن بھی ہے کیونکہ اسے پڑھا جاتا ہے. یہ کتاب اللہ ہے اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالی نے نازل کی، پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی، پھر اس کے بعد سمائے دنیا پہ نازل کی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی گئی، اور جیسے ہی نازل ہوتی تھی آپ فوراً اس کو لکھواتے تھے. چنانچہ کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ آیتیں لکھو، اور ضعو آیت کذا فی صورت کذا، یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کو لکھو اور یہ فلاں صورت کا حصہ ہے. تو یہ کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے کیونکہ لکھا جاتا ہے، اور یہ قرآن بھی ہے کہ یہ پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے سورۃ الرعد کی ابتدا میں فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ یعنی آگے جو کچھ آ رہا ہے یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں. اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، عربی زبان میں آیت کہتے ہیں نشانی. ہم کہتے ہیں اتنی آیتیں پڑھ لیں، اتنی آیتیں ہیں. تو آیتیں اردو میں تو ہم بولتے ہیں جملوں کے لیے کہ آیت نمبر ایک، آیت نمبر دو، آیت نمبر تین، لیکن عربی میں آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی نشان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے کلام اور جلال و جمال کی یہ نشانی ہے. تلک آیات الکتاب، یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں. آگے فرمایا گیا والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق ہے. اور اس میں بڑی عجیب عجیب اشارہ ہے جس کا مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے کھولا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اس میں اشارہ ہے کہ کتاب اللہ بھی برحق ہے، اور کتاب اللہ کے علاوہ جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی برحق ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح سے وحی آتی تھی، ایک کو کہتے تھے وحی مطلوب، یعنی وہ وحی جو پڑھی جاتی ہے جو قرآن ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور دوسری وحی ہوتی تھی وحی غیر مطلوب جس کو پڑھا نہیں جاتا، یعنی نماز میں نہیں پڑھا جاتا، اور وہ حدیث شریف ہے. قرآن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے، اور حدیث جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ بھی برحق ہے. اتنی بات ہے کہ جو قرآن ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور احادیث جتنی ہیں ان میں تعبیر الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوتا ہے. اور سورۃ النجم میں یہ بات بہت صاف کر دی گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی شریعت کا حکم نازل ہوتا تھا، چاہے وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، وہ وحی ہوتی تھی اور وہ آپ پر ہوتی تھی، نازل کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی اس پہلی آیت میں فرمایا، والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق ہے. اور یہ گارنٹی کہ جو کچھ ہے وہ برحق ہے، یہ صرف دو چیزوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث. گارنٹی ہے کہ قرآن برحق ہے، اور جو حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہو وہ برحق ہے. باقی میرا کلام، آپ کا کلام، فلاں بزرگ کا کلام، ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت اچھی اچھی باتیں، آپ بھی بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، لیکن اس کو ہم 100% گارنٹی کے ساتھ حق نہیں کہہ سکتے. حق جو ہے وہ یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کو 100% برحق ہے کہ جس میں اشاریہ ایک کبھی کوئی امکان نہیں ہے. اور کسی بڑے سے بڑی ولی اللہ بزرگ کا کلام ہو، ہو سکتا ہے کہ 99.5% برحق ہو، لیکن 0.5% اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، امکان ہے. لیکن قرآن حدیث کے اندر یہ کوئی امکان نہیں ہے، قرآن بھی برحق ہے، حدیث بھی برحق ہے. اسی لیے پورے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. جتنا دین ہمارا ہے الحمدللہ محفوظ ہے، پورا کا پورا دین، اور سب کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا، والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے. اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی دنیا میں اکثر کافروں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے کہ جو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. آگے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی نے 2 میں 3 میں اور 4 میں، یہ جو 3 آیتیں آگے آ رہی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی اور اللہ تعالی کی قدرت کی کے مناظر جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں، کہ کس طریقے سے یہ کائنات ہے، آنکھیں کھول کے دیکھو. فرما، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھو. اللہ تعالی ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے، اور تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، دونوں صحیح ہیں. پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان پھیلا ہوا ہے، اس کے نیچے جناب کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں کے اندر طرح طرح کے سیارے ہیں. اسی کہکشاں کا ایک حصہ، ایک کہکشاؤں میں سے ایک کا حصہ ہم بھی ہیں، اس میں نظام شمسی ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ خاص تناسب سے ہے، اور کوئی بھی ستون ایسے نہیں ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہو. تو اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے، اور تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، فضا کو دیکھ رہے ہو. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے کہ جو ستون تم دیکھ سکو، یعنی ستون ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے. اب وہ ستون کشش بھی ہو سکتی ہے، اور بھی اللہ تعالی کی قدرت کے مناظر ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، کائنات اور یہ زمین اور یہ سورج اور نظام شمسی اور پھر کہکشائیں اور پھر آسمان خلا، یہ سارے کے سارے خاص تناسب کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہیں، اور یہ جامدیں جہاں بھی ہیں اور ان میں ایسا تناسب ہے اور ایسی کشش ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آنے پڑتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات، جزاک اللہ، اللہ تعالی نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے اور تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروز ہوا. اب قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان بھی ہیں، اور قرآن مجید میں صاف ہے یہ بات کہ سات آسمان ہیں، لیکن ہمیں کہاں ہیں وہ آسمان، کتنے فاصلے پر ہیں، اور وہ سات آسمان کس طریقے سے ہیں، وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھے، اور ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا صحیح علم ہی نہیں ہو سکتا. ہمیں تو اپنے اندر کی جو باریک رگیں اور اعضاء ہیں ان کا بھی علم نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں جس میں انسانی کی چیر پھاڑ میں کہ کسی طریقے سے اندر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دریافت کر سکیں، وہ نہیں دریافت کر سکے. یہ دماغ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس دماغ کے اندر جو سسٹم ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں ان میں سے صرف 1/8 کا پتہ چل سکا ہے، 7/8 کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے ڈاکٹر دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کوئی رگ کہاں کٹے گی یا کچھ ہو جائے گا، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ تو ہمارے جسم کا حال ہے، جس کے ہم مالک بظاہر دیکھنے میں وہ ہمارا جسم ہے، لیکن اس کے اجزاء کا ہمیں علم نہیں. تو یہ جو کائنات دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے سارے اجزاء کا ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ سات آسمان کا ہونا بھی برحق، پھر عرش کا ہونا بھی برحق، کرسی کا ہونا بھی برحق، کرسی بھی ثابت ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، آپ آیت الکرسی صبح شام پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہو. عرش پر بھی ایمان رکھنا ہے، کرسی پر بھی ایمان رکھنا ہے، سات آسمانوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھا. اسی لیے ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق زیادہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، جن چیزوں کو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یہاں، اور جس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، جنت میں جا کے جتنے حقائق ہیں وہ سارے کے سارے منکشف ہو جائیں گے، یعنی سامنے آ جائیں گے. اب اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروز ہوا، اللہ تعالی نے ساتوں آسمان پیدا کیے، عرش پیدا کیا، کرسی پیدا کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی قدرت کی علامت ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو یہاں فرمایا گیا ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروز ہوا. اب یہ جلوہ فروز ہوا عرش پر، اب پھر اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ اس کا ہمیں الفاظ تو ہم کہیں ہمیں معلوم ہے، ترجمہ بھی ہم الٹا سیدھا کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہے. یہ بھی الف لام میم را کی طرح ہے کہ الف لام میم را ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن ترجمہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے. استوى على العرش کا ترجمہ تو کچھ معلوم ہے، الفاظ بھی معلوم ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ہے، کیا کیفیت ہے، اور کیا اس کی حقیقت ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. آگے فرمایا وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کام پہ لگا دیا، چنانچہ زمین کی اپنی گردش ہے، چاند کی اپنی گردش ہے، سورج کی اپنی گردش ہے، اور ہر چیز کل فی فلکن یسبحون. سورہ یاسین میں فرمایا یہ سارے کے سارے جتنے سیارے ہیں یہ خلا کے اندر تیر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں کل فی فلکن یسبحون، یہ سارے کے سارے جتنے سیارے ہیں یہ آسمان کے اندر تیر رہے ہیں، لیکن ایسے اندھادھند نہیں تیر رہے، ان میں بڑی خاص قسم کی کشش ہے، ایک خاص دائرہ ہے، اور ہر چیز اس خاص دائرے کے اندر سفر کرنے پر مجبور ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی نشانی. تو فرمایا کہ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. آگے فرمایا کلو یجری لاجل مسمى، ہر چیز اپنی طے شدہ مدت کے لیے چل رہی ہے. کلو یجری لاجل مسمى، ہر چیز طے شدہ مدت کے لیے چل رہی ہے. یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے یہ بھی خاص وقت تک ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور صرف یہ سورج چاندی کا نہیں ہے بلکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک طے شدہ وقت کے لیے چلتی رہتی ہیں. ہر آدمی آتا ہے اپنا خاص، پہلے بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر جناب بڑھاپا ہے، پھر آگے قبر ہے. ادھر سے آیا اپنا ہوتے 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 قبر میں پہنچ گیا، پھر ادھر سے ایک اور آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے. ہر چیز، پھل پیدا ہو رہے ہیں، کھیتیاں ہو رہی ہیں، ہر چیز جو ہے ایک خاص وقت کے لیے ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باقی صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ سبحانہ. باقی کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو کچھ ہے سب فانی ہے. اور اسی کو صوفیہ پھر آگے بڑھ گئے. صوفیہ نے کہا وجود تو صرف ایک ہی ہے، باقی کا تو وجود اور عدم سب برابر، کیونکہ جو چیز ہے وہ اصل میں معدوم ہے، کچھ عرصے کے لیے وجود میں آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. تو باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک ہی ہے، وجود ہے تو صرف اسی کا ہے، نظر آتا ہے تو بس وہی ذات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. اسی کو وحدت الوجود، وحدت الشہود صوفیہ کہنے لگے. تو ہر کائنات کی ہر چیز ایک طے شدہ وقت تک کام کرتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. اس کو فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز ایک طے شدہ وقت کے لیے چلتی رہتی ہے. یدبر الامر، وہی تو ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تدبیر اردو کا بھی لفظ ہے، بھئی آپ نے کیا تدبیر کی، میں نے تدبیر کی، اس نے بڑی اچھی تدبیر کی. یہ تدبیر کا کیا مطلب؟ تدبیر کہتے ہیں کسی چیز کو انجام تک پہنچانا. تدبیر کا مطلب ہے کسی چیز کو انجام تک پہنچانا، جو انجام مقصود ہے وہاں تک آپ پہنچا دیں، یہ ہے تدبیر. تو اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک خاص وقت، ایک خاص جگہ، ایک خاص عمل ہے، اور وہ چیز وہ عمل کرتی چلی جاتی ہے اور پھر آگے جا کر اپنے انجام کو پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے. یدبر الامر، اللہ تعالی ہر کام کو انجام تک پہنچاتا ہے. ہمارے تو بعض کام وہ ہوتے ہیں ہم انجام کو پہنچا پاتے ہیں، کچھ کو نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالی ہر کام کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے. یفصل الآیات، اور وہ آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. اگر آیات سے آپ قرآنی آیات مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآنی آیات اللہ تعالیٰ خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی ایچ پیچ اور گٹمٹ والی بات نہیں ہوتی، صاف صاف باتیں. قرآن کبھی بھی ایچ پیچ والی بات نہیں کرتا، دو ٹوک صاف صاف، سچ ادھر جھوٹ ادھر، حق ادھر باطل ادھر، دن ادھر رات ادھر، نور ادھر تاریکی ادھر، بالکل صاف صاف. یہ قرآن کا خاص طریقہ ہے. تو قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں سب میں کھول کھول کر بات بیان کی گئی. تو یفصل الآیات کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. اور اگر آیات سے آپ عربی کی آیات مراد لیں، نشانیاں، تو اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں ساری کھول دیتا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. اگر ذرا بھی انسان غور کرے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتا ہے. یفصل الآیات، آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر یقین رکھو. اب دیکھیے آیت کہاں سے شروع کی، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہوا، اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر چیز ایک طے شدہ وقت تک سفر کر رہی ہے، اللہ ہر کام کو انجام تک پہنچاتا ہے، اللہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر یقین رکھو، تاکہ تم لوگ اللہ کی ملاقات پر اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھو. یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے جا کر ضرور ملنا ہے. آدمی دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں جناب یہاں سے جاؤں گا کراچی سے اپنے علاقے میں وہاں جا کر اپنے والدین سے ملوں گا، بھی بچوں سے، یہ پتہ نہیں خواہش پوری ہو نہ ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہر آدمی کی اپنے پروردگار سے ملاقات ضرور ہونی ہے. ہر آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے بات فرمائیں گے، ہر آدمی سے، ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات فرمائیں گے، ملاقات ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس لیے فرمایا کہ یفصل الآیات، اللہ یہ آیات کھول کر بیان کر رہا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے اوپر یقین رکھو، شاید کہ یہ باتیں سن کر تم اپنے پروردگار کی ملاقات پر یقین رکھو. یہ پہلی آیت ہے، مگر وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور اشراق کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ باقی آیتیں انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کل ان آیات کا ترجمہ سن لیں. آج دو آیتیں ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا سب برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، پھر اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر چیز طے شدہ وقت کے لیے چل رہی ہے، اللہ ہر کام کو انجام تک پہنچاتا ہے، اللہ آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے اوپر یقین رکھو. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جو آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، آپ کے پاس پہنچنا، یا اللہ آپ تو پروردگار ہیں، ہمیں پالنے والے ہیں، دنیا میں بھی آپ نے ہمیں پالا، وہاں بھی آپ ہی ہمارے رب ہوں گے. یا اللہ جس طرح آپ نے یہاں ہم پر احسان فرمایا، وہاں بھی ہمارے ساتھ احسان فرمائیے. یا اللہ اس ملاقات کا ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.